السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی نیوز شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے۔ پاکستان میں اسرائیلی طیارے کی آمد کی خبریں، پاکستان سول ایسوسی ایشن اتھارٹی کی تردید، پاکستان سے مزید کچھ خبریں۔
پاکستان میں جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں سپریم کورٹ کو وزیراعلی سندھ نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ تفصیلات کے ساتھ کراچی سے میں ہوں محمد ثاقب۔
بلوچستان کے شمالی اضلاع میں زیتون کے باغات لگانے میں زمینداروں کی دلچسپی، کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ۔
جنوبی ایشیا،
پاکستان بھارتی کشمیر میں کشمیری عسکریت پسندوں کی عملی مدد کرے، عسکری تنظیموں کا مطالبہ۔ میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے روشن مغل۔
کشمیر میں بھارتی مسلح افواج کی آمد کی 71ویں سالگرہ، وادی کشمیر میں احتجاجی ہڑتال، تازہ تشدد میں ایک بھارتی سیکیورٹی آفیسر ہلاک، کئی شہری زخمی۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔
اور عالمی خبروں میں، سابق صدر براک اوباما، سابق وزیر خارجہ اور صدارتی امیدوار ہیلری کلنٹن اور متعدد معروف امریکی شخصیات کے علاوہ نیو یارک میں سی این این کے ہیڈ کوارٹرز کو دھماکہ خیز مواد کے کم از کم 13 پیکٹس بھیجنے والا شخص گرفتار۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ سوشل میڈیا پر ایک مبینہ اسرائیلی طیارے کی اسلام آباد آمد کی خبر گرم ہے اور اس پر مختلف چہمی گوئیاں ہو رہی ہیں۔ اس خبر کی اشاعت کے بعد پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے ترجمان نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، جس میں انہوں نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ کسی اسرائیلی طیارے کی پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر آمد کی افواہ میں قطعی کوئی صداقت نہیں، کیونکہ ایسا کوئی طیارہ پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر نہیں اترا۔ اسلام آباد سے تفصیل بتا رہے ہیں آصم علی رانا۔
اسرائیلی جہاز پاکستان میں آیا یا نہیں، اس مسئلے کا آغاز اس وقت ہوا جب اسرائیلی اخبار ہاریٹس کے مدیر ایوی شروف نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر فلائٹ ریڈار نامی سائٹ کے اسکرین شاٹس لگائے اور دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے شہر تل ابیب سے آنے والا ایک جیٹ جہاز اسلام آباد اترا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ جہاز 10 گھنٹے تک اسلام آباد میں رہا اور پھر دوبارہ ریڈار پر نظر آیا۔ اس حوالے سے ترجمان سول ایویشن پاکستان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی طیارہ پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پر نہیں اترا۔ سول ایویشن کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کیے جانے والے ٹویٹ میں ادارے کا کہنا ہے کہ اسرائیلی طیارے کی آمد صرف افواہ پر مبنی ہے، اسرائیل کا کوئی بھی طیارہ پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پر نہیں اترا۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر داخلہ احسن اقبال نے ٹویٹ کرتے ہوئے حکومت سے معاملے کی وضاحت طلب کی، تو وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے جوابی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ حقیقی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان نواز شریف ہے، نہ اس کی کابینہ میں آپ جیسے جعلی ارسطو ہیں۔ ہم نہ مودی جی سے خفیہ مذاکرات کریں گے نہ اسرائیل سے۔ آپ کو پاکستان کی اتنی فکر ہوتی جتنی ظاہر کر رہے ہیں تو آج ہم ان حالات میں نہ ہوتے، اس لیے جعلی فکر نہ کریں، پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اسرائیلی صحافی نے اپنی ٹویٹس میں ایک تصویر بھی شائع کی جس میں سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری سال 2005 میں اس وقت کے اسرائیلی وزیر خارجہ سلوان شلوم کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے کھڑے ہیں۔ اس حوالے سے تجزیہ کار پرویز ہود بھائی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی ابھی کوئی وجہ سامنے نہیں آتی۔
اس موقع پر اسرائیل پاکستان کے ساتھ تعلقات کیوں بڑھانا چاہے گا؟ خاص طور پر جب اسرائیل کا اب سمجھ لیں کہ اتحادی ملک سعودی عرب اتنی مشکل میں ہے جمال خشوگی کے قتل کی وجہ سے، یہ کوئی موقع نہیں ہے کہ اس وقت اسرائیل یا سعودی عرب کوئی اس طرح کی سفارتی کوشش کرے۔ اب جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، یہ تو محض کسی کی ٹویٹ تھی، کسی کی چھوڑی ہوئی افواہ تھی ایک صحافی کی، اور حکومت پاکستان نے اس کی سختی سے تردید کی ہے۔ اب ہمارے پاس تو کوئی ثبوت ہے ہی نہیں کہ ایسا طیارہ یہاں آیا تھا، اور آنے کی کوئی منطق بھی نہیں بنتی، کوئی اس وقت ضرورت بھی نہیں بنتی۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ خامخواہ یہ افواہ اڑائی گئی ہے اور پھر اس کا پتنگ بنایا گیا۔
اس جہاز کے حوالے سے اگرچہ حکومت نے تردید تو کر دی، لیکن ابھی شراف کا کہنا ہے کہ یہ جہاز اسرائیلی نہ تھا اور نہ ہی براہ راست اسرائیل سے آیا، بلکہ پائلٹ نے کمال مہارت سے پہلے مسقط اور پھر اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا۔ روٹ تبدیل کرنے سے پروازوں کے مخصوص کوڈ بھی بدل جاتے ہیں، جس سے یہ مختلف ایئر ٹریفک کے ٹاور سے رابطہ کر کے شناخت کرواتے ہیں۔ جس طیارے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، وہ طیارہ کینیڈا کی طیارہ ساز کمپنی بمبارڈیئر گلوبل ایکسپریس کا ہے۔ جس کا سیریل نمبر 9394 ہے اور یہ 22 فروری 2017 سے خود مختار برطانوی ریاست ایزل آف مین رجسٹرڈ ہے۔ حکومتی تردید اپنی جگہ اور حکومت مخالف افراد کے شکوک اپنی جگہ۔ اس معاملے میں عوامی سطح پر جس طرح رد عمل دیا گیا، اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات ایک حساس معاملہ ہے، اور دونوں ممالک جن کے درمیان کوئی سفارتی تعلق نہیں، آئندہ کئی برسوں تک شاید ایک دوسرے سے براہ راست بات بھی نہ کر سکیں۔ علی شانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یقین دلایا ہے کہ ان کی صوبائی حکومت بینک اکاؤنٹ فراڈ کیس کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ ٹیم کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی۔ مزید تفصیلات کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
سپریم کورٹ آف پاکستان میں جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں طلب کیے جانے پر وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ آج عدالت میں پیش ہوئے۔ چیمبر میں ہونے والی سماعت کی زیادہ تفصیلات سامنے نہ آ سکیں، تاہم وزیر اعلی سندھ کا کہنا ہے کہ انہوں نے عدالت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کے تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم سے ان کی حکومت مکمل تعاون کرے گی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ چیف جسٹس سے ملاقات میں صوبے کے مسائل اور منی لانڈرنگ میں جے آئی ٹی کی شکایات پر بات ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے کچھ مسائل تھے جن سے چیف جسٹس کو انہوں نے آگاہ کیا۔ معلومات دینا اداروں کا کام ہے، وزیر اعلیٰ کا نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے بھی عدالت میں حاضر ہوئے تھے اور جب بھی چیف جسٹس دوبارہ طلب کریں گے وہ ضرور حاضر ہوں گے۔
میڈیا میں آئے اور انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا، بلکہ انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ میڈیا میں بڑا غلط آیا کہ جی میں نے آپ کو طلب کیا ہے۔ میں نے طلب نہیں کیا، میں نے میٹنگ ریکویسٹ کی ہے، اور میں نے بھی چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ آپ جب چاہیں گے جہاں چاہیں گے، بلکہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مجھے ٹائم دیا کریں تاکہ کوئی ایسے ایشوز ہوں جن کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے، حکومت کیا کر رہی ہے اگر وہ نہیں پتہ چلتا تو میں خود آپ کے پاس حاضر ہوں۔ تو بڑی اچھی میٹنگ ہوئی، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے کافی ایشوز تھے، میں نے اسپیسیفکلی ایشوز انہیں جو ایک بات چلتی ہے نا گورنمنٹ کی رٹ کی، اس کے بارے میں جو ہمیں پرابلمس ہیں ان کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ ان سب چیزوں کو ایڈریس کریں گے۔
گزشتہ سماعت پر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے شکایت کی تھی کہ سندھ حکومت تحقیقات کے لیے متعلقہ دستاویزات فراہم نہیں کر رہی۔ سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کے ساتھ تعاون نہ کرنے پر سندھ حکومت پر سخت برہمی کا اظہار کیا تھا اور وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش ہونے کی ہدایت کی تھی۔ اعلیٰ عدالت کے حکم پر قائم جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ملکی تاریخ کے بڑے اسکینڈل کی تحقیقات میں مصروف ہے، جس میں الزام ہے کہ اربوں روپے کا کالا دھن جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے سفید کیا گیا۔ عدالت نے ٹی وی چینلز پر بھارت سمیت دیگر غیر ملکی مواد دکھانے سے متعلق کیس کی بھی سماعت کی۔ فریقین کے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالا دھن قرار دیتے ہوئے تمام ٹی وی چینلز پر غیر ملکی مواد دکھانے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، سعودی عرب اور قطر میں تعینات سفیروں کی جگہ کیریئر سفیروں کو تعینات کیا جائے گا۔ اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں ڈاکٹر اسد مجید خان، برطانیہ میں نفیس زکریا، سعودی عرب میں راجہ علی اعجاز، کینیڈا میں رضا بشیر تارڑ اور قطر میں سید احسن رضا شاہ کو تعینات کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی ذاتی پسند ناپسند کو مد نظر نہیں رکھا، بلکہ ایسے سفارتکار جو خدمت کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں ان کے نام تجویز کیے ہیں۔ وزیر خارجہ نے یہ بات متحدہ عرب امارات کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کی آمد اور ملاقات کے بعد ذرائع ابلاغ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہی۔ یہ وفد ابوظہبی کے نائب سربراہ کی زیر قیادت پاکستان کے دورے پر پہنچا ہے، جس کا مقصد پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سیاسی اور معاشی شعبہ جات میں تعلقات کو نئی جہت پر استوار کرنا ہے۔ پاکستان کی انسانی حقوق کی ایک سرگرم کارکن آسما جہانگیر کو اپنی وفات کے بعد اقوام متحدہ کے انسانی حقوق انعام برائے 2018 کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی صدر ماریا فرینڈا ایسپینوسا نے 26 اکتوبر کو اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ آسما جہانگیر تنزانیہ کی ایک این جی او کی بانی، روبیکا گیومی برازیل کی قانوندان جوینا واپیچانا اور آئرلینڈ کی انسانی حقوق کی ایک تنظیم فرنٹ لائن ڈیفینڈرز نے اقوام متحدہ کا یہ باوقار ایوارڈ جیت لیا ہے۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ میں بڑے فخر سے انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لیے ان افراد اور تنظیموں کی خدمات کا اعتراف کرتی ہوں۔ کشمیر میں بھارتی مسلح افواج کی آمد کی 71ویں سالگرہ کو منقسم ریاست کے دونوں حصوں میں یوم سیاح کے طور پر منایا گیا۔ اس موقع پر ہفتے کے روز بھارت کے زیر انتظام وادی کشمیر میں ایک احتجاجی ہڑتال کی گئی۔ اس دوران شورش زدہ ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے مضافات میں مشتبہ عسکریت پسندوں کی طرف سے کیے گئے ایک حملے میں ایک بھارتی سیکیورٹی افسر ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش کی حکومت خلیج بنگال کے غیر آباد جزیرے کو ایسی جگہ کی شکل دینے کی کوشش کر رہی ہے جہاں لگ بھگ ان 1,00,000 روہنگیا پناہ گزینوں کو رکھا جا سکے جنہوں نے میانمار میں اپنے خلاف فوجی کاروائیوں کے بعد فرار ہو کر اس ملک میں پناہ لی ہے۔ لیکن یہ سوال ابھی تک جواب طلب ہے کہ آیا بھاشن چار جزیرہ اتنے بہت سے لوگوں کے رہنے کے لیے موزوں جگہ ہوگی یا نہیں۔ ہزاروں روہنگیا مسلمان میانمار میں اپنے ذاتی گھر اور ساز و سامان کو چھوڑ کر جان بچانے کے لیے بھاگ کر بنگلہ دیش پہنچے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے خود کو وحشیانہ حالات سے آزاد کرا لیا ہے، تاہم بنگلہ دیش میں پناہ گزین کیمپوں میں رہنے میں انہیں نئی مشکلات کا سامنا ہے۔ بین الاقوامی برادری کی معاونت سے بنگلہ دیش کی حکومت دور افتادہ جزیرے بھاشن چار میں ایک رہائشی بستی تعمیر کر رہی ہے۔ اور اب سنتے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل کی اس رپورٹ کی تفصیل۔
بھارتی کشمیر میں برسر پیکار کشمیری عسکری تنظیموں کے اتحاد متحدہ جہاد کونسل نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارتی کشمیر میں فوج کے خلاف لڑنے والے عسکریت پسندوں کی فوجی مدد کرے۔ ہفتے کے روز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے متحدہ جہاد کونسل کے چیئرمین سید صلاح الدین نے کہا کہ بقول ان کے یہ پاکستان کا اخلاقی اور آئینی فرض ہے کہ وہ عسکریت پسندوں کی عملی مدد کرے۔
آپ ان بے بس نہتے کشمیری کی بھرپور اور فوجی مدد کر دیں۔
معروف تجزیہ کار عارف بھار کا کہنا ہے کہ پاکستان عالمی قوانین کو ماننے والا ملک ہے، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک میں جا کر کسی کی مدد کرے۔
ان کی ہمیشہ پاکستان یہ ایکسپیکٹیشنز بھی رہی ہیں کہ پاکستان کسی مرحلے پہ آ کے انہیں عملی طور پر ان کی مدد کرے گا، تو ڈیفینیٹلی اس جو وہ جو طبقہ ہے تو اس کی تو ہمیشہ سے یہ سوچ رہی ہے، لیکن بہرحال پاکستان ایک بین الاقوامی قانون کو ماننے والا ملک بھی ہے، تو پاکستان کے لیے اس طرح عملی طور پر مداخلت کرنا یا مدد کرنا میرا حال ہے یہ ایک کچھ بہت زیادہ توقع لگانے والی بات ہے جو عملی طور پر ممکن نظر نہیں آتی۔
ہفتے کے روز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی بھارتی فوجوں کی 1947 میں آج کے روز کشمیر میں اترنے کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا۔ کشمیری عسکری تنظیموں کی طرف سے ایک ایسے وقت پاکستان سے عسکریت پسندوں کی عملی مدد کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب پاکستان اور بھارت کے باہمی تعلقات کشیدگی کا شکار ہیں، اور بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان کشمیر میں عسکریت پسندوں کی مدد کر رہا ہے جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور خلاقی مدد کرتا ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار میں پارلیمانی انتخابات کے سلسلے میں ہفتے کے روز ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ اس صوبے میں صوبائی پولیس چیف کی ہلاکت کے بعد ایک ہفتے کے لیے ووٹنگ روک دی گئی تھی۔ صوبائی گورنر کے ترجمان نے کہا ہے کہ ووٹنگ شروع ہونے سے 24 گھنٹے پہلے مرکزی شاہراہوں کو بند کر دیا گیا تھا اور علاقے میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی تاکہ دھماکہ خیز مواد لے جانے والی گاڑیوں کو روکا جا سکے۔ قندھار میں ووٹنگ اس کے ایک ہفتے بعد ہو رہی ہے جب افغانستان کے دیگر 34 صوبوں میں سے 32 میں گزشتہ ہفتے لوگوں نے پارلیمانی انتخابات کے سلسلے میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا تھا۔ گزشتہ ہفتے ہونے والی ووٹنگ میں طالبان کے حملوں میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ہفتے کے روز فلسطینیوں نے کہا ہے کہ وہ غزہ سے اسرائیل پر کیے جانے والے راکٹ حملوں کو روک دیں گے۔ انہوں نے یہ بات مصر کی جانب سے ثالثی کی کوششوں کے بعد کی ہے۔ اسلامک جہاد کے ترجمان داؤد شہاب نے کہا ہے کہ فریقین عارضی جنگ بندی کے ایک تفصیلی معاہدے پر پہنچ گئے ہیں جس پر عمل درآمد کے بعد اسرائیلی جارحانہ کاروائیاں بھی روک دی جائیں گی۔ اسرائیل کی جانب سے فوری طور پر اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ غزہ کی پٹی سے جمعے کے روز شروع ہونے والی راکٹ حملے جو ہفتے کے روز تک جاری رہے، ایران اور شام اس کے ذمہ دار ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کرنے والوں کو دھماکہ خیز مواد کے کم از کم 13 پیکٹس ارسال کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس شخص کا ایک طویل مجرمانہ ریکارڈ ہے۔ وائس آف امریکہ کے بل گیلو کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی۔
سیزر سایہ کا طویل مجرمانہ ریکارڈ ہے جس میں منشیات، چوری اور فراڈ کے الزامات ہیں۔ سایہ کو فلوریڈا میں میامی کے قریب گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری کے مقام سے سفید رنگ کی ایک وین بھی ملی جس پر سیاسی نوعیت کے سٹیکرز لگے ہیں۔ امریکی عہدیداروں نے سایہ پر 5 وفاقی جرائم کے لیے فرد جرم عائد کر دی ہے۔
This is a law and order administration. We will not tolerate
امریکہ کے اٹرنی جنرل جیف سیشنز کہتے ہیں کہ یہ قانون کی بالادستی قائم رکھنے کا عمل ہے۔ ہم لاقانونیت، خاص طور پر سیاسی تشدد کو برداشت نہیں کریں گے۔ سایہ ایک رجسٹرڈ ریپبلکن ہے اور اس پر شبہ ہے کہ اس نے کم از کم 13 گھریلو ساختہ بم ڈاک کے ذریعے بھیجے جن کا ہدف وہ تمام شخصیات ہیں جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کی۔ حکام کہتے ہیں کہ ایک پیکج پر سایہ کے فنگر پرنٹس یعنی انگلیوں کے نشانات پائے گئے۔ اگرچہ ڈاک کے ذریعے بھیجے گئے ان بموں میں سے کوئی بھی پھٹ تو نہیں سکا، لیکن ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ وہ محض افواہ کی طرح نہیں بلکہ حقیقی تھے۔ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے کا کہنا ہے کہ ہم یہ تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا وہ کام کر سکتے تھے، لیکن ان میں ایسا مواد ضرور موجود ہے جو پھٹنے کی صورت میں لوگوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا۔ تحقیقکار تسلیم کرتے ہیں کہ سایہ بظاہر سیاسی پارٹی کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، لیکن بعض غیر جانبدار ماہرین کہتے ہیں کہ یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ اس رجحان کی وجہ سے ہی یہ صورتحال پیدا ہوئی ہو۔ یونیورسٹی آف روڈ آئیلینڈ میں کیمسٹری پروفیسر جیمی آکسلے کا کہنا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ مقامی طور پر کسی کمیٹی میں فعال تھے۔ اس کے بارے میں یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ کوئی سیاسی ذہن رکھتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے سماج مخالف رویے کا جواز تلاش کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے جمعرات کے روز ان ڈاک بموں کو دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا۔
The bottom line is that Americans must unify and we must show the world that we are united. صدر ڈونلڈ
ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی بات یہ ہے کہ امریکیوں کو متحد ہونا چاہیے اور دنیا کو دکھا دینا چاہیے کہ ہم امن، محبت اور ہم آہنگی کے ساتھ متحد ہیں۔ تاہم صدر کے چند گھنٹوں قبل کے بیان سے یہ بیان قدرے مختلف ہے۔ اس وقت صدر نے میڈیا کو معاشرے میں اشتعال پیدا کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ بیچ چلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
فلوریڈا میں رہنے والا سیزر سیاک اس سے قبل بھی بم کی دھمکی کے سلسلے میں گرفتار ہو چکا ہے۔ فلوریڈا کی پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے جرائم کا آغاز 29 سال کی عمر میں چوری سے ہوا تھا۔ سن 2002 میں اسے بم کی دھمکی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس نے اسے آخری بار سن 2015 میں گرفتار کیا۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سیزر سیاک ریپبلکن کے طور پر رجسٹر ہے۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ جمال خشوگی کے سفارتخانے میں ہوئے قتل پر ہم سب کو تشویش ہے۔ انہوں نے بحرین میں ماناما ڈائیلاگ سیکیورٹی کی سالانہ کانفرنس کے تمہیدی بیان کے دوران کہا کہ کسی بھی ملک کی جانب سے عالمی اقدار اور قوانین کی پاسداری میں ناکامی ایک ایسے وقت میں علاقائی استحکام کو نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتی ہے جب اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پہلے ہی کچھ سعودی ویزوں کو منسوخ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ذمہ داران کے خلاف مزید اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ امریکہ میں شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق صحافی کے بیٹے صلاح بن جمال خشوگی جو استنبول میں سعودی سفارتخانے میں گئے تھے وہ اب امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ امریکہ اور سعودی عرب کی دوہری شہریت کے حامل صلاح پر اس ہفتے کے آغاز تک سفری پابندیاں عائد تھیں۔ ان کے پاسپورٹ سے پابندی اس تصویر کے سامنے آنے کے بعد اٹھائی گئی ہے جس میں منگل کے روز وہ سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان سے ہاتھ ملاتے نظر آ رہے ہیں۔ خبر سائے ادارے سی این این نے جمعے کے روز خبر دی ہے کہ وہ امریکہ پہنچے ہیں، لیکن وہ کس جگہ ٹھہرے ہیں اس بارے میں انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایزابیلا کچولی کی رپورٹ میں کچھ مزید تفصیلات اسد نذیر کی زبانی۔
بحرین میں سالانہ ماناما سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے کہا کہ صحافی خشوگی کے قتل کے ذمہ دار افراد کے خلاف امریکہ اقدامات اٹھا رہا ہے۔
فیلیئر آف اینی ون نیشن ٹو ایڈیئر ٹو انٹرنیشنل نارمز اینڈ دی رول آف لا انڈرمائنز ریجنل سٹیبلٹی ایٹ اے ٹائم وین اٹ از نیڈڈ موسٹ۔
بین الاقوامی اخلاقیات اور قانونی اصولوں کی اگر کوئی ملک پابندی نہیں کرتا تو اس سے علاقائی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب علاقے کے استحکام کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ وہ معاملے کی تہ تک پہنچنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ جیمز میٹس نے کہا کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بنیاد اعتماد اور شفافیت پر ہے۔
These two principles are vital for ensuring the continued collaboration because we know that to remain committed and we are committed we are going to have continued
یہ دو اصول اس لحاظ سے اہم ہیں کہ یہ ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون اور اتحاد کی بنیاد ہیں، اور ہم نے ان اصولوں کی پابندی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ہم اس علاقے کی سیکیورٹی اور شفافیت کے لیے بدستور کام کرتے رہیں گے۔ اگر ہمیں محفوظ اور خوشحال مشرق وسطی چاہیے تو پھر ان اصولوں کی پابندی اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ وزیر دفاع میٹس نے براہ راست سعودی عرب کو خشوگی کے قتل کا ذمہ دار قرار نہیں دیا اور نہ کانگریس کے اراکین کے اس مطالبے کا ذکر کیا کہ سعودی عرب کو فروخت کیے جانے والے ہتھیاروں کی سپلائی کو روک دیا جائے یا سعودی عرب کے خلاف پابندیاں عائد کی جائیں۔ امریکی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق مقتول جمال خشوگی کے بڑے بیٹے صالح بن جمال خشوگی امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ اس ہفتے کے اوائل میں دوہری شہریت رکھنے والے صالح کو سعودی عرب سے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ پومپیو نے اس پابندی کو اٹھانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی سعودی صحابی جمال خشوگی کی ہلاکت کے سلسلے میں سعودی عرب پر مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے۔ استنبول میں سعودی قونصل خانے میں کیے گئے اس قتل کے بارے میں مزید تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ معلومات کا بتدریج انکشاف ترک صدر رجب طیب اردوان کی حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کا مقصد ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا ہے اور سعودی عرب کے لیے مغربی حمایت میں کمی کرنا ہے۔ لندن سے ہنری رجول کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی۔
استنبول میں سعودی قونصل خانے کے باہر جمال خشوگی کے دوست اور حمایتی بدستور ان کے لیے دعائیہ اجتماع کا اہتمام کیے ہوئے ہیں۔ انقرہ میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے ریاض کے خلاف اپنے غصے کا اظہار جمعے کے روز اپنے خطاب میں پھر کیا۔
دیورس کی اولدرلدو
اٹس کلیئر دیٹ ہی ہیز بین کیلڈ بٹ ویئر از دی باڈی یو ہیو ٹو شو دی باڈی۔
اردوان کہہ رہے ہیں کہ یہ واضح ہے کہ انہیں قتل کیا گیا، لیکن ان کی لاش کہاں ہے؟ آپ کو لاش تو دینا ہی ہوگی۔ مشرق وسطی امور کے تجزیہ کار کائل اورٹن کہتے ہیں کہ صدر اردوان کو امید ہے کہ وہ سعودی ولی عہد شہزادے محمد بن سلمان کے بارے میں عالمی تصور کو نقصان پہنچا سکیں گے۔
And if it makes it difficult for the Saudis to interact with the West, particularly with the Americans,
مڈل ایسٹ تجزیہ کار کائل اورٹن کہتے ہیں کہ اگر اس سے سعودی عرب کے لیے مغرب، خاص طور پر امریکہ کے ساتھ رابطہ کاری دشوار ہوتی ہے، تو اس سے ترکی کو موقع مل جائے گا کہ وہ اس خلا کو پر کر سکے۔ ترکی کی حکمت عملی دنیا اسلام میں سیاسی قیادت کے لیے جد و جہد سے مربوط رہی ہے۔
Since the death of the previous king in Saudi Arabia, Turkey finds itself in alliance with Qatar.
Brookings Institute میں سینئر فیلو کمال کرشی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے سابق شاہ کی موت کے بعد سے ترکی کا اتحاد قطر سے ہوا، جبکہ دوسری جانب سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور مصر کے ساتھ تعلق بنائے ہوئے ہے، اور اس طرح خطے کی سیاست میں یہ ایک طرح سے دو فریق ہیں جو آمنے سامنے ہیں۔ یہی مخاصمت شام کے میدان جنگ میں نظر آتی ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب سیرین ڈیموکریٹک فورسز کی پشت پناہی کر رہے ہیں جو کرد وائی پی جی افواج کے ساتھ مشرقی شام کے بیشتر حصے پر کنٹرول رکھتی ہے۔ ترکی وائی پی جی کو دہشت گرد خیال کرتا ہے اور اس اتحاد کو توڑنے کا خواہاں ہے۔ میرے اس تجزیہ کار کائل اورٹن کہتے ہیں کہ شام میں وائی پی جی پی کے کے کا مسئلہ اس سارے سلسلے کی جڑ ہے، اور امریکہ ان کو چھوڑ نہیں رہا بلکہ ترکی اور ان کے درمیان تعلقات میں توازن کے لیے کوشاں ہے، اور میں نہیں جانتا کہ وہ خاص طور پر ایسا کر سکیں گے۔ اورٹن کا کہنا ہے کہ اردوان کی حکمت عملی میں بھی خطرہ مضمر ہے۔ تجزیہ کار کائل اورٹن کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ حکمت عملی اور بھی منفی دکھائی دینے لگی ہے کہ آپ ایک شخص کے قتل کو اپنی خارجہ پالیسی کو مہمیز دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پھر ترکی میں سعودی سرمایہ کاری کا معاملہ بھی ہے جو ایک اندازے کے مطابق 2017 میں $1 بلین تھا۔ تجزیہ کار احمد قاسم ہان کہتے ہیں کہ اگر ولی عہد محمد بن سلمان اپنے منصب کو برقرار رکھتے ہیں تو اس ترک حکمت عملی کو خطرہ ہے، اور اگر سعودی عرب اور ترکی کے درمیان یہ دو طرفہ مسئلہ بن جاتا ہے تو پھر ترکی میں سعودی سرمایہ کاری ختم ہونے کا امکان ہے۔ محمد بن سلمان سے اس ہفتے سرمایہ کاری سربراہ اجلاس میں انقرہ کے ساتھ تعلقات پر سوال اٹھایا گیا، جس کے جواب میں ولی عہد شہزادے نے کہا،
نعرف ان الكثير يحاول
There are many who are trying to utilize this painful event to create a split between
سعودی ولی عہد شہزادے محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس تکلیف دہ واقعے کو سعودی عرب اور ترکی کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنے میں کوشاں ہیں۔ میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت تک اس مقصد کا حصول نہیں کر سکتے جب تک کہ بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز موجود ہے۔ اس بیان سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات شاہ سلمان کے بعد کس نوعیت کے ہو سکتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر اردوان ایک ایسا کھیل کھیل رہے ہیں جس کا مقصد ولی عہد کی شہرت کو نقصان پہنچانا اور خطے میں ترکی کی طاقت میں اضافہ کرنا ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے فلم اینڈ ٹیلیویژن میں، یہ بی کے ناز نیشنل یونیورسٹی ہے پاکستان میں، اینڈ بیچلرز فرام نیشنل کالج آف آرٹس۔
شوہر تمہیں دے بھی کیا سکتا ہے، دیکھنا میں تمہیں کیسے شہزادی بنا کے رکھوں، لائک اے پرنسس۔
فکر و فن میں آج آپ سن رہے ہیں نروان ندیم کو، تو آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ نروان نے اپنے فنی سفر کا آغاز کب، کہاں اور کیسے کیا۔
میں ٹائم ٹو ٹائم ٹیلیویژن میں بھی ایکٹ کرتا رہتا ہوں، ویریس سیریلس کی ہیں، فرام جیو ٹیلی ویژن میں بیکاوا کیا ہوا ہے، وہ ایک نامور سیریل ہے، پھر ہم ٹی وی، اس کے علاوہ ایز اے آرٹسٹ آئی ایس پی آر ہمارا ہے، وہ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز آرمی کا، تو آرمی کے لیے بھی کافی پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں، رینجرز ہو گئے، پولیس، آرم فورسز، اپنا ڈائریکشن کا کیریئر بھی شروع کیا ہے۔
تمہارے جیسا بھائی مجھے کہاں سے؟
ابھی اجوکا تھیٹر جو ہمارے پاکستان کے وہ گروپ ہے پرفارمنگ آرٹس کا، دا لارجسٹ پرفارمنگ آرٹس گروپ، تو ان کے لیے آئی ڈائریکٹڈ مائی فرسٹ پلے تلسماتی طوطا، دا میجیکل پیرٹ۔ تو ہمارے جتنے بھی ڈرامے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ دیر اباؤٹ سوشل ایشوز اینڈ سوشلی میننگ فل، اور میسج بھی اس طرح کا کہ یہ نہیں کہ پلے ختم ہو گیا اس کے آخر میں، مطلب پلے کے دوران ہی ایک لیکچر شروع ہوا، لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اوپن اینڈڈ چھوڑتے ہیں اور لوگوں پہ چھوڑتے ہیں کہ آپ خود اپنا جو بلیف سسٹم ہے وہ آپ اس میں ڈیولپ کریں، اور اوپن اینڈڈ چھوڑتے ہیں۔
ایک بات سچ سچ بتاؤ، تمہیں کس بات کی پریشانی؟
بہت سی باتیں الجھا رہی ہیں، جھوٹ نہیں بولوں گی، تمہارے میرے درمیان ایک فاصلہ سا آ گیا، یہ گیپ خلا پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔
میں تو تمہیں مطمئن کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا، جان بھی دے سکتا۔
سوچتی ہوں قرآن پہ ہاتھ رکھ لوں پھر شاید مطمئن ہوں۔
خیر یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔
نروان قطرہ قطرہ مل کر دریا بننے کے محاورے پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچ کر بیٹھ جانا کہ ایک شخص کے کہنے یا کچھ کرنے سے تبدیلی نہیں آ سکتی بالکل غلط سوچ ہے۔
تو میرا تو یہ ایک پرسنل لیول پہ یہ ماننا ہے کہ ایک بندہ بھی اگر آپ کی وجہ سے کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اس کے بلیفس یا ویو پوائنٹس بھی افیکٹ ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں آپ کا کام پھر کمپلیٹ ہے۔
فن اور آرٹ سے محبت نروان کو وراثت میں ملی ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے ایک خصوصی گفتگو میں بتایا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ اس وقت اداکاری کی جب وہ محض 3 ماہ کے تھے، یعنی پالنے ہی سے وہ اس صنف سے وابستہ ہو گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نروان ندیم معروف پلے رائٹر، ڈائریکٹر، سوشل ورکر اور اجوکا تھیئٹر کے روح رواں ندیم شاہد اور مدیحہ گوہر کے بیٹے ہیں۔
جو ایجوکیشن ہے وہ تو میٹر کرتا ہی ہے کہ آپ کو جو تعلیم حاصل ہوتی ہے، اس کے علاوہ پھر ظاہری بات ہے ونس یو آر لائک بورن ان ٹو اینڈ براٹ اپ ان اے لائف آف کلرز اور ڈانس، میوزک، آرٹس، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے اندر وہ ایک چیز سما جاتی ہے، آپ ایک نظر آپ کی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اب جو پہلا میں نے آپ ابھی آف اسٹیج جب بات کرنی تھی کہ کب سے آپ نے شروع کیا ہے، تو میرا جو پہلا رول تھا وہ تھا جب میں 3 مہینے کا تھا، تو ایکٹنگ اب اس میں کتنی ہو کتنی نہ ہو وہ اور بات ہے، لیکن وہیں سے شروعات ایک کی، تو ایک نیچرلی ایک چیز آپ کے اندر سما جاتی ہے، آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ایک ڈیولپ ہو جاتی ہے، آپ اپنے جو سینئرز ہیں ان سے آپ دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہو، آپ کے جو ڈائریکٹرز ہیں، رائٹر ہیں، ایکٹرز ہیں، ان سب سے، اور بڑا افیکٹ کرتا ہے کہ آپ کے ارد گرد میوزک کے بارے میں آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، ڈانس کے بارے میں، ایکٹنگ کے بارے میں۔ سو آئی تھنک ایجوکیشن سے زیادہ ایجوکیشن تو کی بھی ہے اس میں، لیکن ہاں جو انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، اس سے بہت کچھ فرق پڑ جاتا ہے۔
گیٹ کھولتے پھر بند کر دیتے، خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر سو جاتے، ہے نا؟
نہیں،
او جی سو جی،
چلا جا، چپ ہو جاؤ۔ ماں اگر اٹھ گئی تو ان کے ذہن میں پھر سے عجیب عجیب خیال آتا ہے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 10:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ بھارتی کشمیر میں برسر پیکار عسکری تنظیموں کے اتحاد جہاد کونسل نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت سے مذاکرات نہ کرے، کیونکہ بقول ان کے مذاکرات کے ذریعے تنازع کشمیر کا حل ممکن نہیں۔ مظفر آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جہادی رہنماؤں نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر بھارتی کشمیر میں بھارتی فوج کے خلاف سفارہ عسکریت پسندوں کی فوجی مدد کرے، محض سیاسی سفارتی اور اخلاقی مدد سے کام نہیں چلے گا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں مظفر آباد سے روشن مغل۔
بھارتی کشمیر میں برسر پیکار کشمیری عسکری تنظیموں کے اتحاد متحدہ جہاد کونسل نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارتی کشمیر میں فوج کے خلاف لڑنے والے عسکریت پسندوں کی فوجی مدد کرے۔ ہفتے کے روز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے متحدہ جہاد کونسل کے چیئرمین سید صلاح الدین نے کہا کہ بقول ان کے یہ پاکستان کا اخلاقی اور آئینی فرض ہے کہ وہ عسکریت پسندوں کی عملی مدد کرے۔
آپ ان بے بس نہتے کشمیری کی بھرپور اور فوجی مدد کر دیں۔
معروف تجزیہ کار عارف بھار کا کہنا ہے کہ پاکستان عالمی قوانین کو ماننے والا ملک ہے، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک میں جا کر کسی کی مدد کرے۔
ان کی ہمیشہ پاکستان سے یہ ایکسپیکٹیشنز بھی رہی ہیں کہ پاکستان کسی مرحلے پہ آ کے انہیں عملی طور پر ان کی مدد کرے گا، تو ڈیفینیٹلی اس جو وہ جو طبقہ ہے تو اس کی تو ہمیشہ سے یہ سوچ رہی ہے، لیکن بہرحال پاکستان ایک بین الاقوامی قانون کو ماننے والا ملک بھی ہے، تو پاکستان کے لیے اس طرح عملی طور پر مداخلت کرنا یا مدد کرنا میرا حال ہے یہ ایک کچھ بہت زیادہ توقع لگانے والی بات ہے جو عملی طور پر ممکن نظر نہیں آتی۔
ہفتے کے روز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی بھارتی فوجوں کی 1947 میں آج کے روز کشمیر میں اترنے کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا۔ کشمیری عسکری تنظیموں کی طرف سے ایک ایسے وقت پاکستان سے عسکریت پسندوں کی عملی مدد کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب پاکستان اور بھارت کے باہمی تعلقات کشیدگی کا شکار ہیں، اور بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان کشمیر میں عسکریت پسندوں کی مدد کر رہا ہے، جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ کشمیریوں کی سیاسی سفارتی اور خلاقی مدد کرتا ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
پاکستان کے شمالی اضلاع میں کاشتکار زیتون کی پیداوار میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں۔ گزشتہ سال لورالائی یوب ڈویژن میں 21,00,000 ٹن زیتون کا تیل پیدا ہوا۔ زرعی حکام اس سال مزید اضافے کی توقع کر رہے ہیں، جس سے زر مبادلہ کی ایک خطیر رقم بچ جانے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ادھر خشک سالی سے متاثرہ زمینداروں نے بھی زیتون کو ایک اچھا متبادل کاروبار قرار دیا ہے اور حکومت سے زمینداروں کو زیتون کے پودے مفت دینے کی اپیل کی ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں کوئٹہ سے ستار کاکڑ۔
بلوچستان کے شمالی اضلاع کے زمینداروں نے زیتون کو متبادل کے طور پہ اپنا لیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ لورالائی وجوب ڈویژن کے زمیندار اب بڑے پیمانے پر زیتون کے پودے لگا رہے ہیں، جس سے ایک تو لوگوں کو متبادل روزگار مل رہا ہے اور دوسری طرف ملک کے لیے کثیر زر مبادلہ کا بچت بھی ہو رہا ہے۔ زرعی تحقیقاتی توسیع مرکز لورالائی کی ڈپٹی ڈائریکٹر نور محمد غلزئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ چند سال پہلے محکمہ زراعت نے لورالائی میں ایک مشین نصب کر لی تھی، اب پیداوار بڑھ جانے کے باعث دوسری مشین منگوا لی گئی ہے۔ زمیندار اخراجات اور پانی کم استعمال کرنے کے باعث زیتون کے پودے اب بڑے پیمانے پر اپنے باغات میں لگا رہے ہیں۔
لورالائی میں ہے، مساخیر میں ہے، قلعہ سیف اللہ، ڈسٹرکٹ شیرانی، ڈسٹرکٹ روب، باکان، کولو، ان ڈسٹرکٹس میں مطلب یہ کافی مقدار میں ہوتا ہے۔ پر کیجیے ہم 2,000 روپے مطلب فارمر یہاں پہ بیچتے ہیں، تو یہ تقریباً سیب سے بھی مطلب زیادہ فائدہ مند رہا ہے، اور ہر چیز سے ابھی دکھائی دے رہا ہے کہ مطلب یہ منافع بخش چیز ہے اور لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں فارمر کمیونٹیز۔
بلوچستان کے شمالی اضلاع یوب، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، چمن، کلات، مستنگ میں سیب، آڑو، خوبانی اور دیگر پلوں کے ہزاروں باغات تھے، لیکن زیر زمین پانی بہت زیادہ نیچے چلے جانے اور مسلسل خشک سالی کے باعث باغات کے تباہ ہونے کے بعد زمینداروں نے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے بعض علاقوں میں پوست کی کاشت شروع کر دی تھی۔ تاہم زرعی ماہرین کی کوششوں سے اب زمیندار پوست کے بجائے زیتون کے پودے لگانے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ لورالائی کے زمیندار اور چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل شمس اللہ امزازی نے وی او اے کو بتایا کہ ضلع لورلائی میں زمینداروں نے کافی بڑے پیمانے پر زیتون کے پودے لگا دیے ہیں اور اب ان کی کافی دلچسپی سے دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں.
پہلے تو زیتون کے تیل یہاں نہیں مل رہے تھے ہمارے بازار میں, ہمارے مارکیٹ میں. ابھی بھی دکاندار بھی یہ کاروبار کر رہے ہیں زیتون کے تیل سے. آپ کے ہر روڈ میں زیتون کے تیل, لورلائی کے جو زیتون ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے.
بلوچستان کے ژوب لورلائی ڈویژن کے اضلاع شیرانی, لورلائی, ژوب, مسخیل, کولو اور بارکان کا موسم قدرتی طور پر زیتون کے پودے کے لیے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے. ان اضلاع کے بعض پہاڑی علاقوں میں زیتون کے بڑے بڑے قدرتی جنگلات بھی ہیں, لیکن اب میدانی علاقوں میں زمینداروں نے بھی زیتون کے پودے لگانے شروع کر دیے ہیں. ماہرین کے بقول ایک ایکڑ پر لگائے گئے زیتون کے پھل سے 500 لیٹر خوردنی تیل حاصل کیا جا سکتا ہے, جس سے کم از کم سالانہ 5 لاکھ روپے تک زمیندار کما سکتے ہیں. تیل نکالنے جانے کے بعد زیتون کے فضلے کو کاد, جانوروں کی خوراک, صابن یا فارمیکا بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
کراچی کے ساحل پر تیل کے گرنے سے حیات اور نباتات کو پہنچنے والے نقصان پر نفیسہ ہود بھائی نے ماحولیاتی ماہرین سے بات کی ہے.
کراچی کے ساحل سمندر پر تیل کے گرنے سے حیات اور نباتات کو نقصان پہنچنا شروع ہوا ہے. اس سلسلے میں ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ نے جمعے کو مبارک گوٹ سے منورا تک معائنے کے لیے ایک ٹیم بھیجی. آئیے سنتے ہیں ڈبلیو ڈبلیو ایف کے ترجمان ڈاکٹر موزم خان سے بات چیت. سب سے پہلے تو یہ بتائیں سننے والوں کو کہ یہ تیل کہاں سے آیا ہے, ابھی تک کیا تحقیقات ہو رہی ہیں یا کچھ پتہ چلا ہے, اور اس کے کیا اثرات آپ نے دیکھے؟
جو سمندر میں یہ پھیلا ہے یہ گوٹ مبارک کا علاقہ کہلاتا ہے. جب اس کے کنارے پہ تیل آیا ہے تو ایک الرٹ ہوا ہے. تو تیل کہاں سے ریلیز ہوا ہے, کس طرح ہوا ہے, ایکسیڈنٹل ہے یا کوئی ڈیلیبریٹ ایکٹ ہے, یہ پتہ کرنا بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے, کیونکہ نان پوائنٹ سورس کہلاتا ہے کہ یہ آئل کہاں سے آیا ہے. اس کے اوریجن کو ٹریس کرنے کی کوشش کرنے میں کنسرن ادارے لگے ہوئے ہیں, جس میں اس آئل کی فنگر پرنٹنگ بھی شامل ہے. تو اس علاقے میں چونکہ شپنگ کی کافی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, کیونکہ اس علاقے سے آئل کے ٹینکر بھی گزرتے ہیں جو دوسرے ملکوں کو بھی جاتے ہیں اور پاکستان بھی آتے ہیں. اس علاقے میں آئل ریسپشن فیسلٹیز بھی ہیں کچھ, اس علاقے میں ریفائنری بھی ہے, اور اس علاقے میں اس کی وسینٹی میں شپ بریکنگ کی انڈسٹری بھی ہے. کسی بھی ادارے کے پاس میرے خیال میں یہ کنفرم انفارمیشن نہیں ہے کہ اس آئل کا سمندر میں آنے کا سبب کیا ہے, لیکن خاصی تعداد میں یہ آئل چورنا آئیلینڈ اور وارگوٹ اور اس کے بعد اب یہ کراچی کی طرف بھی کافی حد تک پھیل چکا ہے, سائٹ سے سوریزن منور تک پہنچ گیا ہے.
دوسری طرف ایک ماحولیاتی گروپ سینٹر فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سربراہ ناصر پنور کا کہنا تھا کہ یہ تیل ایک بڑی حساس جگہ پر گرا ہے.
چرنا آئیلینڈ جو ہے یہ ایک بہت انوائرمنٹ کے حوالے سے, اکالوجی کے حوالے سے ایک سینسیٹیو حساس علاقہ ہے, اور یہاں پہ مختلف قسم کی میرین لائف پائی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ہے اس کے منفی اثرات پڑ سکتے ہیں, اور خاص طور پہ جو وہاں پہ ڈفرینٹ اسپیشیز ہیں, چاہے وہ مچھلی کے ہوں اور جو باقی ہمارے ایون پہ کورل اسپیشی بھی پایا جاتا ہے, اور پوری میرین لائف جو ہے اس پہ یہ اثر انداز ہوتا ہے آئل اسپل.
ابھی آپ نے ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کے ترجمان ڈاکٹر موزم خان اور ایک ماحولیاتی ادارے کے سربراہ ناصر پمر کو سنا. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
پاکستان میں متعدد سینئر صحافیوں کا کہنا ہے کہ میڈیا پر سینسرشپ کے سائے گہرے ہو رہے ہیں, اور سینسرشپ کی بات کرنے پر بھی پابندی ہے. ممتاز ادیب اصغر ندیم سید کا کہنا ہے کہ میڈیا پابندی کا شکار ہے تو صحافی باہر نکلیں, ادیب ان کا ساتھ دیں گے. وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی رپورٹ.
پاکستان میں میڈیا سینسرشپ کے خلاف صحافیوں کی تنظیم پی ایف یو جے کا ملک گیر احتجاج جاری ہے. سینئر صحافیوں کا کہنا ہے کہ ایک منصوبے کے تحت میڈیا اداروں کے لیے مالی مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں, جس کا نتیجہ تنخواہوں میں تاخیر اور کارکنوں کو نوکری سے نکالے جانے کی صورت میں نکل رہا ہے. حال میں نوائے وقت میڈیا گروپ کا نیوز چینل وقت ٹی وی بند ہوا ہے, اور سینئر اینکر پرسن مطیع اللہ جان بے روزگار ہو گئے ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کے خلاف مہم عام انتخابات سے پہلے شروع کر دی گئی تھی. اس مالی بحران کے پیچھے کون ہے یہ سب جانتے ہیں.
باقاعدہ اسکیم کے تحت اسٹرگولیٹ کیا گیا اداروں کو جو کہ نظریاتی میڈیا کے ادارے تھے, پرانے ادارے تھے, اور پھر مارکیٹ کے اندر نئے چینلز کو بھی, انٹرٹینمنٹ کے چینلز کو جگہ دی جا رہی ہے. آبویسلی محدود مارکیٹ کے اندر جب ایک نئے چینلس کو انٹرٹینمنٹ کے چینلس کی جگہ دی جا رہی ہے تو وہ جو بزنس ہے اس پہ فرق تو پڑے گا. تو بڑے ہی سسٹمیٹیکلی اشتہارات بھی روک دیے گئے, ایک باقاعدہ ایک ایسا ماحول کریٹ ہو گیا جس سے میڈیا انڈسٹری جو ہے وہ مالی بحران کا شکار ہوئی.
انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرنے والے عمر چیما کا کہنا ہے کہ جب سے صحافت شروع کی ہے بہت کچھ برداشت کیا ہے, دھمکیاں بھی سنی ہیں, لیکن گھٹن کا جیسا ماحول آج ہے پہلے کبھی نہیں دیکھا. یہ اس طرح کی سینسرشپ ہے کہ جس میں اس بات پر بھی سینسرشپ ہے کہ آپ یہ ذکر نہیں کر سکتے کہ سینسرشپ ہے.
جس طرح کا گھٹن کا سما آج ہے یہ پہلے کبھی نہیں دیکھا, اور یہ سینسرشپ ایسی ہے کہ جس میں اس چیز پر بھی سینسرشپ ہے کہ آپ نے یہ ذکر نہیں کرنا کہ ہمیں کس طرف سے سینسرشپ, کوئی ہماری باتیں سینسر کی جا رہی ہیں یا کون سا ادارہ ہے, کون سے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں دباؤ ڈالتے ہیں. ان چیزوں پہ بات کرنے پر بھی پابندی ہے. تو یہ ایک عجیب سا سمے ہے, اور میرے خیال میں زندگی میں کبھی فریڈم کو اتنا ویلیو نہیں کیا جتنا ابھی اس کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اور اس کا تحفظ کتنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ ایک آزاد شہری کے طور پہ رہ سکیں.
ممتاز ادیب اصغر ندیم سید کہتے ہیں کہ ادیب تب رد عمل دیتا ہے جب انسانی اقدار کو خطرہ ہوتا ہے, ادیب تب کھڑا ہوتا ہے جب انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے. آج اگر صحافت پر قدغن آ رہی ہے تو سب سے پہلے صحافیوں کو باہر آنا پڑے گا, وہ سامنے آئیں گے تو ادیب شاعر بھی ان کا ساتھ دیں گے.
جہاں تک اس طرح کی سینسرشپ ہے جو انویزیبل ہے تو ہم تیار ہیں, ہم ادیب شاعر یقیناً, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پیچھے رہے گا, بالکل آئے گا, لیکن اپنے کیس کو پی ایف یو جے کو یا اپنے کیس کو تھوڑا سا سامنے لانا پڑے گا. اور سب سے پہلے تو خود جس پہ زد پڑتی ہے وہ سامنے آتا ہے. تو سب سے پہلے میری رائے یہ ہے کہ اگر صحافت میں قدغن آ رہی ہے سب سے پہلے صحافی کو باہر آنا پڑے گا. یہ آئے میں دیکھتا ہوں ادیب کیوں کیسے نہیں باہر آتے.
دانشوروں کا کہنا ہے کہ آزادی صحافت اور جمہوریت میں گہرا تعلق ہے, اگر میڈیا اداروں کو دباؤ کا سامنا رہا تو جمہوریت کے لیے خطرات بڑھیں گے اور اس کے نتائج سیاسی رہنماؤں کو بھگتنا پڑیں گے. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سری لنکا اس وقت آئینی بحران کا شکار ہے. صدر میتری پالا شری سینا نے ہفتے کے روز 16 نومبر تک پارلیمان کو معطل کر دیا ہے. انہوں نے جمعے کے روز وزیراعظم اور ان کی کابینہ کو بے دخل کر دیا تھا. صدر شری سینا نے وزیراعظم رانیل وکرم سنگھ کی جگہ سابق صدر مہندا راجا پاکسے کو وزیراعظم کی جگہ تعینات کیا ہے. راجا پاکسے جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے اشروں سے جاری تامل باغیوں کی کاروائیوں کو نہ صرف روکا بلکہ انہیں مکمل طور پر پسپا کر دیا تھا. تاہم انہوں نے خانہ جنگی کے دوران کی جانے والی زیادتیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا. وکرم سنگھ کی کابینہ نے کہا ہے کہ جمعے کے روز کا یہ اعلان بغاوت کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے. تاہم تحال وکرم سنگھ ٹیمپل ٹریز میں ہی رہائش پذیر ہیں جو کہ وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ ہے. رانیل وکرم سنگھ کا کہنا تھا,
آئی ایم دا پرائم منسٹر انڈر آرٹیکل 42 آف دا کنسٹیٹیوشن ان اکارڈنس ود دا 19th.
وہ کہہ رہے تھے کہ 19ویں ترمیم کے تحت آئین کی شک نمبر 42 کے تحت میں اب بھی وزیر اعظم ہوں. پارلیمان میں میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک چلائی گئی جس میں انہیں شکست کا منہ دیکھنا پڑا کیونکہ اکثریت نے اس تحریک کے خلاف ووٹ دیا, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں مجھ پر اعتماد ہے. یہ الفاظ تھے جمعے کو پارلیمان سے بے دخل کر دیے جانے والے سری لنکا کے وزیر اعظم رانیل وکرم سنگھ کے. ان کا کہنا تھا کہ صورتحال اب بھی وہی ہے, اکثریت میرے ساتھ ہے, میں وزیر اعظم ہوں اور رہوں گا. امریکہ نے طرفین کو آئین کے مطابق عمل کرنے کو کہا ہے. تارکین وطن کا ایک گروپ میکسیکو کی سرحد سے شمال کی جانب امریکہ میں داخلے کی کوشش کر رہا ہے. اطلاعات ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ ایسے احکامات پر غور کر رہی ہے جن کے ذریعے پناہ کے متلاشی افراد اور تارکین وطن کو میکسیکو سے امریکہ داخل ہونے سے روکا جا سکے. خبروں میں انتظامی امور سے متعلق افسران کا نام ظاہر کیے بغیر لکھا ہے کہ انتظامیہ ایسے قانونی اور انتظامی احکامات پر کام کر رہی ہے جن سے امریکہ پناہ کے متلاشی افراد پر پابندیاں عائد کی جا سکیں گی. اطلاعات کے مطابق تاحال کسی نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکا, تاہم امیگریشن کے وکیل نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ایسے کسی بھی اعلان کو عدالت میں فوری طور پر چیلنج کیا جائے گا. ایسے میں جب جزیرہ نما کوریا کے رہنما سیاسی پیش رفت اور فوجی نوعیت کے خطرات کے درمیان ایک مشکل توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، امریکہ کی ایک چوٹی کے جرنیل کا کہنا ہے کہ جزیرہ نما کوریا پر کی جانے والی سفارتی کوششیں آئندہ کچھ مہینوں میں عسکری مشکلات کا سبب بن سکتی ہیں۔ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین جنرل جوزف ڈنفورڈ نے جمعے کے روز واشنگٹن میں نیوی لیگ کی عمارت کے باہر ایک نیوز کانفرنس کے دوران صحافیوں کو بتایا کہ جتنا ہم سفارتی سطح پر کامیاب ہوں گے اتنے ہی زیادہ فوجی رہنما مشکل محسوس کریں گے۔ جنرل جوزف ڈنفورڈ کا یہ بیان اس کے ایک ہفتے بعد سامنے آیا ہے جب امریکہ اور جنوبی کوریا نے ایک اور مشترکہ فوجی مشق کو منسوخ کیا تھا۔ امریکہ میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ جماعتوں کے درمیان سخت مقابلہ ہے اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر الزام لگا رہی ہیں کہ وہ ملک کے عوام کو منقسم کر رہی ہیں اور نفرت کے بیج بو رہی ہیں۔ امریکہ کی سیاست کے اس اہم ترین موڑ کے بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں بہجت جلانی۔
سیزر سایہ کا طویل مجرمانہ ریکارڈ ہے جس میں منشیات، چوری اور فراڈ کے الزامات ہیں۔ سایہ کو فلوریڈا میں میامی کے قریب گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری کے مقام سے سفید رنگ کی ایک وین بھی ملی جس پر سیاسی نوعیت کے سٹیکرز لگے ہیں۔ امریکی عہدیداروں نے سایہ پر 5 وفاقی جرائم کے لیے فرد جرم عائد کر دی ہے۔ امریکہ کے اٹرنی جنرل جیف سیشنز کہتے ہیں کہ یہ قانون کی بالادستی قائم رکھنے کا عمل ہے، ہم لاقانونیت خاص طور پر سیاسی تشدد کو برداشت نہیں کریں گے۔ سایہ ایک رجسٹرڈ ریپبلکن ہے اور اس پر شبہ ہے کہ اس نے کم از کم 13 گھریلو ساختہ بم ڈاک کے ذریعے بھیجے جن کا ہدف وہ تمام شخصیات ہیں جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کی۔ حکام کہتے ہیں کہ ایک پیکج پر سایہ کے فنگر پرنٹس یعنی انگلیوں کے نشانات پائے گئے۔ اگرچہ ڈاک کے ذریعے بھیجے گئے ان بموں میں سے کوئی بھی پھٹ تو نہیں سکا، لیکن ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ وہ محض افواہ کی طرح نہیں بلکہ حقیقی تھے۔
ہم معذرت چاہتے ہیں کہ آپ ابھی وہ رپورٹ سن رہے تھے جس میں امریکی حکام نے ڈاک کے ذریعے بم بھیجنے کے سلسلے میں ایک 69 سالہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور اب پیش ہے امریکہ میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے بارے میں۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ جماعتوں کے درمیان سخت مقابلہ ہے اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر الزام عائد کر رہی ہیں کہ وہ ملک کے عوام کو منقسم کر رہی ہیں اور نفرت کے بیج بو رہی ہیں۔ امریکہ کی سیاست کے اس اہم ترین موڑ کے بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ سنتے ہیں بہجت جلانی کی زبانی۔ کسی فنی خرابی کے باعث آپ یہ رپورٹ ہم آپ کو نہیں سنوا پا رہے، جیسے ہی ہمارا یہ تکنیکی خرابی دور ہوتی ہے ہم آپ کو بہجت کی یہ رپورٹ سنوائیں گے۔ اور اس سے پہلے ہم آپ کو اسپورٹس کے بارے میں کچھ اپ ڈیٹ دیتے ہیں۔ پاکستان نے لگاتار 10ویں 20 سیریز اپنے نام کی ہے۔ میکسویل کی دھواندار 50 بھی آسٹریلوی ٹیم کے کسی کام نہ آ سکی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آسٹریلیا کو جیت کے لیے 148 رنز کا ہدف دیا، لیکن جواب میں آسٹریلوی ٹیم 136 رنز بنا سکی۔ عماد وسیم کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ پاکستانی ٹیم بیٹنگ شعبے میں آج میں اچھی کارکردگی نہ دکھا سکی اور صرف 29 کے مجموعی سکور پر فخر زمان 11 رنز بنا کر کالٹر نائل کا شکار ہو گئے۔ بابر اعظم اور محمد حفیظ نے عمدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزید کوئی وکٹ گنوائے بغیر سکور 99 رنز تک پہنچایا، تو محمد حفیظ 40 رنز بنا کر بابر اعظم کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ابھی سکور میں صرف 7 رنز کا ہی اضافہ ہوا تھا کہ بابر اعظم کو 45 رنز پر شاٹ نے فنچ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا دیا۔ اور اب سنتے ہیں بہجت جلانی کی وہ رپورٹ۔
سیزر سایہ کا طویل مجرمانہ ریکارڈ ہے جس میں منشیات، چوری اور فراڈ کے الزامات ہیں۔ سایہ کو فلوریڈا میں میامی کے قریب گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری کے مقام سے سفید رنگ کی ایک وین بھی ملی جس پر سیاسی نوعیت کے سٹیکرز لگے ہیں۔ امریکی عہدیداروں نے سایہ پر 5 وفاقی جرائم کے لیے فرد جرم عائد کر دی ہے۔ امریکہ کے اٹرنی جنرل جیف سیشنز کہتے ہیں کہ یہ قانون کی بالادستی قائم رکھنے کا عمل ہے، ہم لاقانونیت خاص طور پر سیاسی تشدد کو برداشت نہیں کریں گے۔ سایہ ایک رجسٹرڈ ریپبلکن ہے اور اس پر شبہ ہے کہ اس نے کم از کم 13 گھریلو ساختہ بم ڈاک کے ذریعے بھیجے جن کا ہدف وہ تمام شخصیات ہیں جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کی۔
سامعین، ہم معذرت خواہ ہیں کہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے ہم آپ تک وہ رپورٹ نہیں پہنچا پا رہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت خلیج بنگال کے ایک غیر آباد جزیرے کو ایسی جگہ کی شکل دینے کی کوشش کر رہی ہے جہاں روہنگیا کے لگ بھگ وہ 100,000 افراد رہ سکیں گے جو میانمار میں ایک فوجی پکڑ دھکڑ کے بعد فرار ہو کر اس ملک میں پناہ لے چکے ہیں. لیکن یہ سوال ابھی تک جواب طلب ہے کہ آیا بھاشنچار جزیرہ اتنے بہت سے لوگوں کے رہنے کے لیے موزوں ہوگا یا نہیں. کاکس بازار سے وائس آف امریکہ کے معظم حسین شکیل کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
ہزاروں روہنگیا مسلمان میانمار میں اپنے گھر اور ذاتی ساز و سامان چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو کر بنگلہ دیش پہنچ چکے ہیں. اگرچہ انہوں نے خود کو وحشیانہ حالات سے آزاد کرا لیا ہے، تاہم بنگلہ دیش میں پناہ گزین کیمپوں میں رہنے میں انہیں نئی مشکلات کا سامنا ہے. بین الاقوامی برادری کی معاونت سے بنگلہ دیش کی حکومت دور افتادہ جزیرے بھاشنچار میں ایک رہائشی بستی تعمیر کر رہی ہے. 2006 میں سمندر سے ابھرنے والا یہ جزیرہ مرکزی بنگلہ دیش سے کشتی کے ذریعے لگ بھگ 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے اور وہ شدید موسم کے خطرے سے دوچار رہتا ہے. بین الاقوامی برادری کے ارکان زور دے رہے ہیں کہ روہنگیا کے پناہ گزینوں کو وہاں منتقل کرنے سے قبل اس جزیرے کو محفوظ بنانے کے لیے تمام تکنیکی تقاضے پورے کیے جانے چاہیے. جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے امریکی ڈپٹی معاون وزیر خارجہ ایلس جی ویلز کا کہنا ہے، ہم توقع کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ جزیرے کا ایک مکمل تکنیکی جائزہ لے گا. میرا خیال ہے کہ جب تک روہنگیا نسل کے ان باشندوں کو بھاشنچار منتقلی کے اس پروگرام میں اپنی مرضی سے شامل ہونے کا حق حاصل ہو اور یہ کہ تکنیکی تقاضے پورے ہوں، بین الاقوامی برادری ان کی مدد کرے گی. لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جو ابھی تک زیر غور اور زیر جائزہ ہے. یہ الفاظ تھے امریکی ڈپٹی معاون وزیر خارجہ ایلس جی ویلز کے. یہ تعمیر جو اپنے طے شدہ وقت سے کئی ماہ پیچھے ہے تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے، لیکن بیشتر پناہ گزین از سر نو منتقلی کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں. ماحولیات کے کچھ ماہرین انتباہ کرتے ہیں کہ جزیرے کو کوئی طوفان یا کوئی دوسرا قدرتی سانحہ سخت نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن پناہ گزینوں کی امداد سے متعلق بنگلہ دیش کے انچارج ڈپٹی کمشنر میزان الرحمان کہتے ہیں کہ نئی رہائشی بستی روہنگیا کے ان پناہ گزینوں کو رہنے کے بہتر حالات فراہم کرے گی.
صورت
میں بنے ہوئے ان گھروں کی ہر جانب 8 انفرادی خاندان رہ سکتے ہیں. ہر عمارت میں ایک کمیونٹی کچن اور کمیونٹی شاور کی سہولت ہوگی. ہر کچن میں 16 چولہے ہوں گے. یہ کچن اینٹوں اور ٹین کے بنائے گئے ہیں. دیواریں اینٹوں کی اور چھت ٹین سے بنائی گئی ہے. یہ الفاظ تھے پناہ گزینوں کی امداد سے متعلق بنگلہ دیش کے ڈپٹی کمشنر میزان الرحمان کے. بنگلہ دیش دنیا کے انتہائی نشیبی علاقے کا ایک ملک ہے. گزشتہ 50 برسوں میں سینکڑوں لوگ بنگلہ دیش میں قدرتی آفات میں ہلاک ہو چکے ہیں، خاص طور پر بھاشنچار جزیرے کے قریب ساحلی علاقوں میں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام ہے آپ کی صحت پہ جت حاضر خدمت ہے. آج کل ویڈیو گیمز کی پسندیدگی اور رجحان اپنے عروج پر ہے اور بچے اپنا زیادہ وقت اسی مشغلے میں گزارتے ہیں. والدین جو اپنی مصروفیات میں پھنسے ہوتے ہیں اس الجھن کا بھی شکار رہتے ہیں کہ بچوں کو اس عادت سے کیسے نکالا جائے. لیکن اب ایسے والدین جن کو اس بات کا شبہ ہے کہ ان کے بچے ممکنہ طور پر ویڈیو گیمز کی لت کا شکار ہو گئے ہیں، وہ اب صحت کے حکام کی طرف سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے اس گیمنگ ڈس آرڈر کو ذہنی صحت کے ایک مسئلے کے طور پر تسلیم کیا ہے. انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیز یعنی بین الاقوامی سطح پر امراض کی درجہ بندی کے اپنے 11ویں شمارے میں اس کو شامل کیا گیا ہے جسے حال میں جاری کیا گیا. وائس آف امریکہ کی زلیسکا ہوک بتاتی ہیں کہ تمام ماہرین نفسیات اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ ویڈیو گیمز کی عادت میں مبتلا ہو جانے والوں کو اس فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے. ویڈیو گیمز تیار کرنے والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسی گیمز تیار کریں جو شائقین کو نہ صرف مصروف رکھیں بلکہ زیادہ سے زیادہ وہ ان کے ساتھ جڑے بھی رہیں. بیشتر نوجوان ویڈیو گیمز کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ زندگی کے اہم ترین کاموں کو بھی نظر انداز کرتے ہیں. کینیڈین کیم ایڈیئر کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے.
ویڈیو
گیمز کی عادت کا شکار ہونے والے کیم ایڈیئر کا کہنا ہے کہ پہلے پہل ابتدا میں جب انہوں نے کھیلنا شروع کیا تو سب ٹھیک تھا. میں صحت مند تھا، خوشباش بچہ تھا جو ہاکی بھی کھیلتا تھا. لیکن پھر مسئلے کا آغاز ہوا. میں ہائی اسکول سے نکل گیا، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ. کبھی فارغ التحصیل نہیں ہوا، کبھی کالج نہیں گیا، اور ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں میں نے یہ بہانہ کرنا شروع کر دیا کہ میں ملازمت کر رہا ہوں، اور یوں 16-16 گھنٹے تک ویڈیو گیمز کھیلتا. ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی علامتیں شراب نوشی یا پھر نشے کے عادی ہونے کی طرح ہیں.
گیمرز، ٹیکسٹرز،
kids that are doing reading and like watching YouTube videos get
this dopamine. Addiction Recovery Center ke clinical director Christopher Mulligan ka kehna hai ki gamers text karne wale wo bacche jo padh rahe hain aur YouTube videos dekhna pasand karte hain unki dopamine ریلیز ہوتی ہے اور اس وقت یہ اچانک رک جاتی ہے جب والدین میں سے کوئی آ جاتا ہے یا اچانک کھیل روکنا پڑتا ہے تو اس طرح انہیں حقیقی طور پر وڈرال جیسے علامتوں کا سامنا ہوتا ہے لیکن بعض ماہرین زیادہ ویڈیو گیمز کھیلنے کی درجہ بندی علت یا عادت کے طور پر کرنے کے خیال کو مسترد کرتے ہیں وہ دلیل دیتے ہیں کہ لوگ اپنی پریشانی مایوسی یا پھر اداسی کو چھپانے کے لیے ویڈیو گیمز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بچے اس وقت یہ کھیل کھیلنا شروع کرتے ہیں جب ان میں سماجی ہنر کی کمی ہو اور جب ایسے بنیادی مسائل کو حل کر دیا جائے تو پھر گیمز کھیلنے کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ کیمیڈیئر نے خودکشی کا خیال غالب ہونے سے پہلے ماہرین سے مدد مانگ لی۔
It's actually about understanding how these games are designed and why they do hook you so much, what human needs they fulfill.
ویڈیو گیمز کے عادی ہو جانے والے ایڈیئر کہتے ہیں کہ دراصل یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ان گیمز کو تیار کیسے کیا جاتا ہے اور وہ کس طرح سے آپ کو اپنا عادی بنا لیتی ہیں۔ دراصل انسان جو چاہتا ہے یہ گیمز اس کی اسی خواہش کو پورا کرتی ہیں۔ اڈیئر عالمی ادارہ صحت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ اس سے اس مسئلے کے بارے میں واقفیت پیدا ہوگی اور اس کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ لاس اینجلس میں سائبر ایڈکشن ریکوری سینٹر ٹیکنالوجی کی عادت کا اندازہ لگانے اور اس کا علاج فراہم کرنے کی پیشکش کرتا ہے جس میں ویڈیو گیمنگ، سوشل میڈیا کی عادت، ٹیلی فون کی عادت اور سائبر پورنوگرافی کی عادت شامل ہے۔
We work with kids as young as 5 and all the way through the teenage years and into adulthood.
سائبر ایڈکشن ریکوری سینٹر کے کرسٹوفر ملیگن کہہ رہے ہیں کہ ہم 5 برس تک کی عمر کے بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور پھر 9 عمری اور بلوغت کی عمر تک کے مسائل کا پتہ لگاتے ہیں۔ کرسٹوفر ملیگن اس مرکز کے بانی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی عادت یا علت کا علاج شراب نوشی یا نشے کی عادت کے علاج کی طرح نہیں۔ لاس اینجلس میں سائبر ایڈکشن ریکوری سینٹر کے کرسٹوفر ملیگن کہتے ہیں کہ انہیں بالآخر آن لائن آنا ہی ہوتا ہے، انہیں اپنے کمپیوٹر استعمال کرنا ہی ہوتے ہیں، انہیں اپنے ٹیلی فون بھی استعمال کرنا ہوتے ہیں۔ اس لیے چیلنج یہ ہے کہ انہیں یہ سکھایا جائے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ ساتھ وہ عملی زندگی پر بھی توجہ دیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ گیمنگ ڈس آرڈر کی درجہ بندی ایک مرض کے طور پر کرنے سے مختلف ملکوں میں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ اس مسئلے کو پہچانا جائے اور اس کے علاج معالجے کے طریقے تیار کیے جائیں۔ بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اپنی نوعیت کی پہلی تحقیق میں آسٹریا کے سائنسدانوں نے انسانوں میں پلاسٹک کے خوردبینی ذرات کی موجودگی کا پتہ چلایا ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں رچا بسا پلاسٹک کا استعمال اب انسانی جسم میں داخل ہوتا جا رہا ہے۔ اس تحقیق کو اس ہفتے آسٹریا کے شہر ویانا میں یو ای جی ویک میں پیش کیا گیا۔ یہ یورپ کی گیسٹرو انٹرولوجی یعنی میدے، آنتوں اور ان کی بیماریوں کے مطالعے سے متعلق سب سے بڑا اجلاس تھا۔ آسٹریا کے 2 بڑے محققین میڈیکل یونیورسٹی آف ویانا کے ڈاکٹر فلپ شوابل اور آسٹریا کے ادارہ برائے ماحولیات کی ڈاکٹر بیٹینا لیبمین نے فن لینڈ، اٹلی، جاپان، نیدرلینڈ، پولینڈ، روس، برطانیہ اور آسٹریا کے باشندوں پر تحقیق کی۔ مائکرو پلاسٹک پلاسٹک کے وہ خوردبینی ذرات ہیں جن کا سائز 5 ملی میٹر سے بھی کم ہوتا ہے۔ یہ وہ ذرات ہوتے ہیں جنہیں کاسمیٹک سے متعلق اشیاء میں استعمال کیا جاتا ہے۔ چند ممالک نے، جن میں امریکہ، برطانیہ اور جنوبی کوریا شامل ہیں، پلاسٹک کے ان ذرات کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے۔ لیکن پلاسٹک کے خوردبینی ذرات اس وقت بنتے ہیں جب پلاسٹک کے بڑے بڑے ٹکڑوں کی وقت کے ساتھ شکست و ریخت عمل میں آتی ہے۔ عمومی طور پر پلاسٹک ہر جگہ پر موجود ہے۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق دنیا بھر کے سمندروں میں ہر سال 80 لاکھ میٹرک ٹن پلاسٹک شامل ہوتا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے اندازوں کے مطابق سن 2014 میں صرف امریکیوں نے 330 لاکھ میٹرک ٹن پلاسٹک کوڑے کے طور پر پھینکا تھا۔ تاہم چھوٹے پیمانے پر کی گئی اس تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ چاہے پلاسٹک ہمارے لیے اچھا ہے یا نہیں، لیکن یہ اب ہمارے جسم کے اندر داخل ہو چکا ہے۔
اس اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر تھے جان ڈرائیڈن. اب آپ سنیں گے ہمارا کرنٹ افیئر شو جہاں رنگ, جس کی میزبان ہے نفیسہ ہود بھائی. آپ کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ سعدیہ اسد اجازت چاہتی ہے. اللہ نگہبان.